الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج ہم کافی طویل عرصے کے بعد اپنے سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو، تو ہماری گفتگو جو چل رہی تھی، وہ میں نے سلسلے کو شروع کیا تھا رسالت ملک مقام اور معرفت پیغمبر اکرم مضرو قرآن، اس پر ہم نے کافی طولانی گفتگو کی، اور اس کے بعد انہیں پچھلے دو تین نشستوں میں جو آخری ہماری دو تین نشستیں تھیں، ان میں ہم نے گفتگو کی تھی امامت کے حوالے سے، کیونکہ بنیادی طور سے ہم جس نقطۂ فکر کو لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری جو تین اساسی اور بنیادی کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، کہ ہم لوگ ان کتب سے جس حد تک ممکن ہو قریب ہو سکیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کے اجزاء یعنی کہ باقی دونوں کتب ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے کبھی بھی کہ ہم ان کے معرفت یا ان کے مضامین کا احاطہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ قرآن وحی پروردگار ہے، کلام خدا ہے، لہذا اس کے اندر معارف کے جو بحر ذخائر ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والے ہیں۔ تو ان تین کتابوں یا تین کلام جو ہمارے پاس کتابی صورت میں ہیں، ان سے قریب ہونا اور اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا اس انداز سے کہ اس کے مضامین کو ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ اس میں ایک طریقہ جو علماء نے روا رکھا ہے وہ یہ کہ موضوع کے اعتبار سے ایک چیز پہ بات کرتے ہیں، جیسے تفسیر موضوعی بھی کہا جاتا ہے، اس انداز فکر سے چیزیں نسبتاً زیادہ کرتی ہیں۔ جیسے ہم نے گفتگو کی آخرت کے حوالے سے، اس سے منحقہ موضوعات کو کور کیا قرآن کی روشنی میں، یا شخصیت، رسالت اور معرفت پیغمبر اکرم کو کور کیا، تو اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے جس کو میں جملہ کہوں گا کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ ہمیں وقتاً فوقتاً بلکہ اکثر حیرت زدہ کرتا رہتا ہے، کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جب ہم انہیں باتوں کو قرآنی معیار پہ پرکھتے ہیں، قرآن کی ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں، تو بالکل عجیب سی چیز سامنے رہتی ہے جو ہم نے پہلے کبھی بھی سوچی نہیں ہوتی، اور ایک انتہائی حیرت انگیز۔ تو اس میں کہ سیرت رسول اللہ کے حوالے سے بھی جو کچھ نکات میں اپنی خدمت میں عرض کر سکا، اس میں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت ہی گہرائی اور بہت ہی حسن والے پہلو ہیں۔ معراج آپ کی، آپ کا خدا کا زیر تربیت ہونا، آپ کے سینے کو مطلب خدا کا کھولنا، خدا کا آپ کے وجود کو بلند کرنا، اتنا عجیب یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ میسر کرے یسرا یا وضعنا عنک وزرک، کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے آسان کر دیا۔ یعنی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل آسان ہو جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان مشکل کے لحاظ سے آسان ہو جائے۔ انسان مشکل کے لحاظ سے کیسے آسان ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا مرتبہ اور معیار بلند ہو جاتا ہے اور مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب جسے ہم کہیں انتہائی گہرے کنسیپٹ ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا قریب ہونا چاہ رہے ہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے، کہ اس کے موضوعات کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنے کے قابل ہو سکیں، لیکن اس سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ امامت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر دوں۔ تو اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس میں جو اساسی ہمارا ایک وہ تھا نقطہ تھا کہ امامت صرف اور صرف خدا عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے میں نے ریفرنس کے سائٹ کو بنایا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، انی جاعلک للناس اماما، کہ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ امام یوں ہی نہیں بنتا، بلکہ امام کو پہلے ایک مرحلہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، وہ اس مرحلہ آزمائش میں اپنے آپ کو اہل ثابت کرتا ہے، تو یہ عہدہ بذات خود اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اس میں اور کوئی دوسرا یعنی کہ جسے امام بنایا جا رہا ہے اور جو امام بنا رہے ہیں اللہ، ان دو کے درمیان بیچ میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے کہا انی، میں یہاں پر انا بھی نہیں، یعنی میں جاعلک، یہ بھی سنگولر، تجھے قرار دیتا ہوں للناس امام، انسانوں کے لیے. اور پھر نیابی خدمت میں ایسے کیا، ظاہر گفتگو طولانی مختصر ہے ایک دو بار اس کے حوالے سے. اور دوسرا جو آگے کی صورتوں میں آتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جسے خدا امام بناتا ہے وہ کرتا گیا ہے. امام کا ڈومین آف ورکنگ کیا ہے، امام کا جاب کیا ہے خدا کی طرف سے؟ کیا امام اس لیے خدا نے بنایا ابراہیم کو کہ وہ لوگوں کو جا کے حلال و حرام سے کھائیں؟ کیا خدا نے ابراہیم کو اس لیے امام بنایا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ کم نہ توڑو نہ پورا دو؟ یا کیا چیز؟ تو خدا نے امام کا جو فیلڈ آف ایکشن ہے اس کا بھی تعین کر دیا کہ امام ہدایت کرتا ہے بے امر امام، جنہیں ہم نے آئمہ بنایا وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اور امر خدا جو ہے وہ خلق کا باطن ہے، یعنی جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ عالم خلق ہے، اور وہ عالم جو اس پر حکمران ہے، جو اسے کنٹرول کرتا ہے، وہ عالم امر. تو آئمہ جنہیں خدا قرار دیتا ہے وہ ظاہر کی ہدایت نہیں کرتے، یہدونا بامرنا، بلکہ جو باطن اسے ظاہر وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی جسے خدا نے امام بنایا ہے وہ ظاہر شریعت نہیں سکھانے کا اس کی ذمہ داری، بلکہ اس کی ذمہ داری شریعت کے باطن اور اسرار تک رہنمائی کرنا. کہ اگر ہم امامت کے لیے، جب ہم آئمہ سے استفادہ کرنے کی منزل پر آئیں، تو سب سے پہلی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ امام سے ہمیں ملے گا کیا، کہ ہم اس بات کو سمجھ کر کہ امام کس معیار پر ہوتا ہے اور امام سے ہمیں کیا لینا ہے. تب اس کی صحبت میں اگر جا کے بیٹھیں گے، اس کی شاگردی اختیار کریں گے، تو جو کچھ فیض امام سے اٹھانا چاہیے وہ لے کر آئیں گے کسی نہ کسی حد تک. ورنہ کیا ہوگا کہ صرف امام سے مادی مسائل مانگتے رہیں گے. کہ جو ایک جنرل خان احوال ہے کہ ہمیں یہ جلا دیں، پیسے جلا دیں، نوکری جلا دیں، اس کا ضروری صورت تیار کریں. تو اس وجہ سے میں نے اس بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ امامت سمجھ میں آ جائے، امام کا معیار سمجھ میں آ جائے، تاکہ جب ہم امام سے قریب ہونا چاہیں، امام کی شاگردی اختیار کرنا چاہیں، تو ہم اس بات کو سمجھ کے بیٹھیں اس بازی میں اور اس محفل میں کہ امام سے ہمیں کیا کچھ نصیب ہو سکتا ہے. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے نزدیک ہوں، تو یہ کنسیپٹ ہمارے نظروں کے سامنے واضح ہو کہ امام کا معیار، اور اسی پہلو پر اگر آپ پرکھیں اسی معیار پہ، تو نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ بالکل آپ کو یہ تصویر نظر آئے گی کہ وہاں پر امام نے معارف الہیہ کو کھولا ہے، اسرار شریعت کو کھولا ہے، نہ کہ ظاہر شریعت کی تبلیغ کی. آپ ان دونوں کلام کو اگر دیکھیں گے اس نقطۂ نظر سے، تو اس بات کی آپ کے سامنے تائید ہوگی کہ امام جیسے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے جا کے، کسی سے جا کے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کسی سے جا کے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، کسی سے جا کے یہ نہیں کہا کہ ناپ توڑ پوری کرو، بلکہ امام حسین علیہ السلام جس پیغام کی طرف، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اور جس بات کی طرف آمادہ کر رہے تھے، وہ شریعت کا باطن مؤثر تھا، اس کا راز شریعت جس کی طرف آپ نے لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی. بہرحال تو اب آگے پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایک اور بہت اہم مرحلہ اور مسئلہ، جب ہم نے رسالت و نبوت کو ایک حد تک سمجھ لیا، جب ہم نے امامت پر بات کر لی، تو وہ ایک مہم ترین مسئلہ جس کا تعلق حقیقتا ہم سے ہے، اس پر کیوں نہ کوئی بات کر لی جائے. اور وہ ہے مسئلہ ولایت، کہ جس پر کافی یعنی اجمالاً اشارتاً کچھ باتیں ہوئی، لیکن تفصیلی اعتبار سے اس پر بات نہیں ہو سکی. تو جب رسالت و نبوت کی بات ہو گئی، امامت کی بات ہو گئی، تو ولایت وہ بھی اسی سلسلے میں شامل کر لیا جائے، تاکہ یہ جو پورا سلسلہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ الہی تعلقات کا، الہی تعلقات سے میری کیا مراد ہے کہ خدا نے بندوں کے ساتھ اپنے رشتے، رابطے اور تعلق کے لیے جو جو وسائل اور وساحت مرتب فرمائے ہیں، ان میں سے ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے، ایک امامت ہے، ایک ولایت. تو یہ آخری جو نقطہ ہے تعلق با خدا اور بندے، اس کو کیوں نہ سمجھ لیا جائے. ولایت پر اگر انسان غور کرنا شروع کرتا ہے تو بہت سی عجیب، یعنی اس کے اندر گہرائی بے انتہا زیادہ ہے. اس لفظ ولایت اور مفہوم ولایت اور قرآن کریم نے خاص طور سے جس طریقے سے ولایت کے معنوں کو سمجھایا. تو قبل اس کے میں قرآن کریم تک آؤں, اس کے جو پہلے ابتدائی مراحل ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہیں, شاید آج ہم ان کو طے کر سکیں. ولایت کے سب سے پہلے یہ کہ لفظی معنی کیا ہیں, کیونکہ لفظی یا لغوی معنی جو ہیں وہ ہمیں حقیقت تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں. دیکھیں دو باتیں قرآن کریم کے حوالے سے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ بعض افراد کا اصرار اس بات پر ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی یا عربی گرامر اور لغت کے ذریعے سے سمجھے جا سکتے ہیں یا شان نزول کے ذریعے سے سمجھے جا سکتے ہیں, اور ان دو چیزوں کے علاوہ یا اس سے ہٹ کر وہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. مطلب یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جس کی تائید خود قرآن سے ہوتی ہو, کہ قرآن کی ابتدا میں عام لغت کا سہارا, گرامر کا سہارا, شان نزول کا سہارا لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے, ظاہر ہے کہ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم کی آیتوں کا خود پیغمبر اکرم کے قول کے مطابق, ائمہ کے قول کے مطابق ایک ظاہر ہے, ظاہر کا باطن ہے, پھر باطن کا باطن ہے, یہاں تک کہ 70 کے 70 ہزار باطن. تو اس طریقے سے یعنی کہ یہ قرآن کا ظاہر جو گرامر سے بات سمجھ میں آتی ہے یا شان نزول سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ ظاہر سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کے باطن کی طرف رہنمائی عقل کرتی ہے اور وہ افراد کہتے ہیں کہ جب قرآن کے عاملان, عاملان قرآن یعنی پیغمبر اور اعلیٰ پیغمبر, ان کے ذریعے سے قرآن کے باطن تک انسان کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اور ایک موقع وہ ہوتا ہے, ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب انسان ان کا باقاعدہ انسکیوں کا شاگرد بن جائے, ان کے مزاج کو سمجھنا شروع کر دے کہ کس انداز سے قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے, تو پھر انسان کی اپنی عقل بھی بہت ساری راہوں کو کھولنے کے قابل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے, یعنی اس طریقے سے نہیں کہ ہم محدود کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ وہ آیتیں جو بدر کے متعلق نازل ہوئی, بدر کے موقع پر نازل ہوئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیتیں بس وہیں تک بدر تک ہی رہ جائیں اور بدر سے آگے ان سے کچھ نہیں سمجھا جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی, ایک مخصوص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی, لیکن ان کے جو اپلیکیشن ہے وہ تا قیامت. کہ قرآن وہ کتاب ہے, وہ سورس ہے, وہ ہمارے پاس کتاب ہے کہ جس کی پہنچ, جس کی رسائی قیامت تک ہے, اور اس میں نہ ٹائم روکتا ہے پرانی آیات کے پھیلاؤ کو, نہ کوئی جگہ کے فرق سے اس چیز میں کمی واقع ہوتی ہے. تو لفظ ولایت یا ولی خود قرآن کریم میں استعمال ہوا, اس کے لفظی اور لغوی معنی ہیں حجابات کا برطرف ہونا, نزدیک ہونا, باہم پیوست ہو جانا, ایک دوسرے سے مل جانا, قریب ہو جانا. ولایت کے معنی ہیں ایک دوسرے سے نزدیک ہو جانا, یعنی ایک دوسرے کے درمیان حجابات کو برطرف کر دینا. اور تقریباً لفظ ولایت کی ضد کو اگر آپ سمجھ لیں تو اس کی ضد میں جو لفظ آتا ہے وہ تقریباً عداوت ہے, دشمن, یعنی کہ ولایت کی ضد میں عداوت. کیونکہ قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں ولی اور وضو کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا گیا, تو ولایت کے مقابلے میں عداوت. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربت, کہ اگر ولایت کے معنی قربت ہے تو یہ لفظ اس اعتبار سے بہت زیادہ جنرل ہو گیا, یعنی کہ ہم تو جس معنوں میں سمجھتے ہیں اس لفظ ولایت کو کہ ولایت علی یا ولایت پیغمبر, تو یہ ایک بہت ہی ایک عجیب سی چیز ہو گئی کہ بالکل ایک جنرلائز سے میننگ ہمارے سامنے آ گئے کہ قربت کا ہونا, حجابات کا برطرف ہونا, ایک دوسرے سے باہم جڑ جانا, یہ مطلب ہے ولایت. اس قربت کے امکانات کتنے ہیں, یعنی دو موجودات ایک دوسرے سے کتنے طریقوں سے قریب آتے ہیں, سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا تاکہ ولایت کے موارد کو سمجھا جا سکے. پہلی قربت ہوتی ہے ظاہری یا فزیکل, کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ابھی میں سامنے والی دیوار سے دور ہوں, میں اس کے نزدیک جا کے بیٹھ گیا تو میں اس دیوار سے قریب ہو گیا, پہلے دور تھا. یہ اسی طریقے سے دو افراد جو ایک دوسرے سے دور تھے ایک دوسرے کے برابر بیٹھ گئے, یہ بھی ایک قربت ہے, لیکن یہ قربت فزیکل ہے, ظاہری ہے, جسمانی. دوسری قربت ہوتی ہے جسے آپ کہہ لیجئے قلبی یا ایموشنل, جذباتی قربت, یعنی جذباتی اعتبار سے دو افراد یا دو انسان ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں. جذباتی کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کی پسند اور ناپسند ایک جیسی ہو جاتی ہے. جس چیز کو پسند کرتے ہیں, میں پسند کرتا ہوں اسی کو آپ پسند کرتے ہیں, اور یہ پسند کا مل جانا دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم نے اس پسند کی بیس پر ہی غور کیا ہے کہ دونوں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ صحیح پسند کرتے ہیں یا غلط پسند کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں مجھے بھی کرکٹ بہت پسند ہے, میں کہوں مجھے بھی بہت پسند ہے, اور اس لحاظ سے ہم دونوں کی دوستی ہوگی. تو اب یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ یہ پسند کا معیار کیا ہے اور پسند صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن بہرحال ایموشنل سملیرٹی جو قربت ہے یہ ایک دوسرے کو سے انسانوں کو نزدیک لے آتی ہے. تیسرے قسم کی قربت ہے ذہنی اور فکری نزدیکی, یعنی جہاں پر نظریات میں سملیرٹی پائی جاتی ہے, نظریات اور فکر جو ہے وہ یکساں, یعنی جس انداز سے میں سوچتا ہوں جو میری اسٹریم آف تھاٹس ہے. اب یہاں پر ایک ایسے ظاہری پسند نہیں, آپ کہیں کہ مجھے گلاب کا پھول پسند ہے میں بھی کہوں مجھے پسند ہے, یہ وہ والی چیز نہیں, یہ جذباتی قربت نہیں ہے, جذباتی پسندیدگی نہیں, بلکہ اب اس کی تہ میں ایک گہرائی موجود ہے کہ ذہنی اور فکری جو عمل ہے اس میں ہم آؤں گی. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں میں نہیں اچھے لگے پسند ہے, تو کس وجہ سے پسند ہے, میں نے تو کبھی ملا بھی نہیں ان سے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے کھانے کھاتے تھے یا کون سا پھول پسند کرتے تھے یا کون سا کپڑا, یہ نہیں, نہ میں کبھی ان سے قریب ہوا نہ کبھی ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا. تو اب یہاں پر جو قربت, جو چیز قربت پیدا کرا رہی ہے وہ کیا ہے, وہ ذہن اور فکر کا ہم آہنگ ہونا. یعنی کہ جس انداز سے میں چیزوں کو سوچتا ہوں یا میں چاہتا تھا کہ چیزیں ایسی ہوں, فکر کس انداز پہ چلے, میں نے یہ بات محسوس کی کہ ان کی فکر بھی اسی نہج پہ چل رہی ہے, ان کی فکر کی سمت اور راہ بھی یہی ہے, اس چیز نے ہم دونوں کو قریب کر دیا, اس چیز نے ہمارے درمیان ایک رشتہ محبت کو پیدا کر دیا. یہ تیسری قسم قربت کی. اور چوتھی قسم قربت کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے وجودی اعتبار سے کسی شے کے نزدیک ہو جائے یا قریب ہو جائے. یعنی اس کی جو اگر میں سب سے اچھی مثال دے سکتا ہوں کہ جو انسان سب سے زیادہ محسوس کر سکتا ہے, وہ اولاد اور والدین کا رشتہ. کہ اولاد اور والدین کے رشتے میں یہ تینوں چیزیں نہیں آتی, بلکہ وہاں پر وجودی اعتبار سے قربت محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, وہاں پر یہ چیز قابل اہمیت نہیں ہوتی کہ میری اور اس کے درمیان پسند کی سملیرٹی ہے یا نہیں ہے, یا ہم دونوں ایک جیسا سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے ہیں, یا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں, یہ چیزیں امیٹیریل ہیں. بلکہ اولاد کے ساتھ, یا اگر فرما بردار اولاد ہو تو والدین کے ساتھ, جو قربت محسوس ہوتی ہے وہ پورے وجود سے محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ اپنی پوری اسپرٹ سے, اپنے روح سے, اپنے وجود سے ایک محبت کا احساس کرتے ہیں. تو قربت کے موارد چار, کہ جن چیزوں کے ذریعے سے, جن معنوں میں یہ حجابات برطرف ہوتے ہیں اور دو موجودات ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاتے ہیں, ایک فزیکل, ایک ایموشنل, ایک مینٹل یا انٹلیکچوئل لیول, اور چوتھا اسپرچل لیول. صحیح, یہ بات واضح ہو رہی, اس میں کوئی اختلاف تو نہیں کہ انسان کی یہ چار چیزیں ہیں انسان کے اندر, اور ان چار اعتبارات سے, چار موارد میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں.
اب اس میں آپ نے جو مثال تیسری والی دی تھی, جو امام خمینی والی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فکری طور پہ اگر نہیں بھی جانتے تو ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے, لیکن اگر عام طور سے اگر جو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا آپ کو ملے گا جو کہ فکر کو نہیں سمجھ رہا ہے لیکن جذباتی تعلق ہے.
نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرحلہ دوم پر, لیکن مرحلہ سوم ممکن ہے یا نہیں؟
جی بالکل ممکن ہے.
اور یعنی میں امکانات کا تذکرہ کر رہا ہوں, میں امکانات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ممکن ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے نزدیک ہو سکیں. چار موارد. اب اس میں سے ولایت, یعنی کہ اگر ہم نے لغوی اعتبار سے اس چیز کو دیکھا کہ ولایت کے معنی قریب ہو جانا, ولایت کے معنی جڑ جانا, ولایت کے معنی نزدیک ہو جانا, ولایت کے معنی حجابات کا برطرف ہو جانا, ہم نے تھوڑا سا اس پر غور کیا کہ دو موجودات ایک دوسرے سے نزدیک کیوں کر ہو سکتی ہیں, کیسے کیسے ہو سکتی ہیں, تو کیا یہ چاروں چیزیں ولایت میں شامل ہیں؟ यानी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या इमोशनल या इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल, पहली कसम को इस्लामी या कुरानी नुक्ता फिक्र विलायत के दायरे से बाहर समझता है। सही है, फिजिकल यानी कि आप फिजिकली किसी के साथ हो, जैसे हम कहेंगे हम दोनों 10-20 साल से जो है वो रोजाना साथ मिलकर जो है ऑफिस जाते हैं, या हम दोनों एक ही घर में रहते हैं इतने अरसे से, लेकिन इस बात के लिए कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के वली भी हो जाए। ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है विलायत के उस मफहूम और मानी से बाहर है। ठीक, यानी कि इसमें ज्यादातर इंसानों के दरमियान हम आप देखिए कि किस किस तरीके से, यानी कि लोग अपने आप को किस किस तरीके से एक दूसरे से करीब समझते हैं, रंग और नस्ल की बुनियाद पर, जोग्राफियाई हदूद की बुनियाद पर, कि हम एक जोग्राफियाई जमीन तो खुदा ने एक बनाई, जब खुदा ने जमीन बनाई थी तो उसके अंदर ये जोग्राफियाई हदूद या मुल्क थोड़ी बना के भेजे थे, ये सारे इंसान की अपनी इख्तियार है कि मुख्तलिफ कल्चर्स की बुनियाद पर, जबानों की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर, जोग्राफियाई हदूद की बुनियाद पर जो कुर्बत जनरेट होती है इंसानों के, आम इंसानों के नजदीक वो सबसे ज्यादा काबिल अहमियत होती है। इस चीज को दीन विलायत नहीं बल्कि असबियत कहता है। चलिए, ये जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है कि जाहिरी कुर्बत की वजह से जो एक इंसान एक दूसरे के साथ अटैचमेंट्स महसूस करने लगते हैं कि हम दोनों क्योंकि एक जैसी जबान बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे हमारे जिस्मों का रंग है, इस बुनियाद पर जब लोग एक दूसरे के करीब होकर एक दूसरे से हिमायत को महसूस करते हैं, दूसरे की हिमायत करते हैं, दूसरे के कुर्बत महसूस करते हैं, इस्लाम इस रिश्ते को विलायत नहीं कहता बल्कि इसे कहता है असबियत। कि ये ताल्लुक, ये जो तुम एक दूसरे से कुर्बत महसूस कर रहे हो, ये आपस में एक ग्रो होने की वजह से। इसमें इसको अगर आप उस तरफ ले जाएंगे तो काबिल तारीफ है, अच्छाई की तरफ ले जाइए, लेकिन इसमें बजाता खुद कोई वो नहीं है, तारीफ वाली बात नहीं, बजाता खुद तारीफ वाली बात नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा कि वजअलना, क्या कि हमने शुऊब और कबाइल में तुमको तकसीम किया और उसका मकसद बता दिया कि तुम्हारी पहचान के लिए था, कि हमने तुम्हें कबाइल और ग्रोहों में हमने खुद ही इस तरीके से बनाया, सब तमाम इंसानों को एक जैसी शक्ल का नहीं बना दिया, एक जैसी आवाज का नहीं बना दिया, इसलिए ताकि तुम्हारे दिल में आइडेंटिफिकेशन का जरिया बने। लेकिन इसमें वो नहीं है कि अगर, और इसी के आगे वो आया था कि इन चीजों को मेयार फजीलत हरगिज न बनाना, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, शनाख्त के लिए। अगर ग्राम बुलंदी का तायुन करना चाहते हो तो उसका मेयार तक़्वा तो जो जितना ज्यादा मुत्तकी है उतना ज्यादा मुकर्रम।
तो इससे ये नतीजा निकलता है कि हुब्बुल वतनी कोई ऐसा बात इस्लाम की नजर में नहीं, वतन की मोहब्बत,
वतन की मोहब्बत, और वतन का लफ्ज जो है वो तकरीबन हमें नजर नहीं आता है। लेकिन एक चीज है कि जैसे बाज अगर ये कहा जाता है कि पैगंबर अकरम ने मक्के को याद किया है, लेकिन शायद मक्के को याद किया काबे की वजह से, कि मक्का बजात खुद सरजमीन छोड़ने का आपको दुख नहीं था बल्कि काबे से दूर हो जाने का दुख है। बात जो समझ में आती हुई है क्योंकि यानी कि वो चीज नजर नहीं आती कहीं पर, या ये आप देखें इसी तरीके से अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने और बाकी आयमा ने जिस तरीके से मदीने को छोड़ के, यानी कि जब मदीने में आपको ये चीज महसूस नहीं हो रही थी कि तो आगे लेके चल सकते हैं, मदीने में मसाइल थे आप इराक की तरफ चले गए, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप वहां जाके याद करते रहे कि मदीना और इस किस्म की चीज। तो हुब्बुल वतनी और एक चीज जो हमें समझ में आती है कि अगर इंसान सही मानों में मुसलमान होता है तो वो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड होता है, उसके लिए फिर किसी खास मकाम और जगह की हैसियत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम इंसान को जो वसत फिक्र इनायत करता है तो उसकी नजर में तमाम इंसान, तमाम इंसानों से अपने रिश्ते को महसूस करता है और तमाम इंसानों की फलाह को चाहता है बगैर रंग नस्ल। तो फिक्र इस्लामी
जो महज हो जाए गालिब का है कि मिल्लतें जब मिट गई अज़ाइमा हो गई, तो शायद ये उसी तरफ
हो सकता है कि वो इसमें ये जब इंसान की फिक्र बढ़ती है, क्योंकि शेख मुताहिर ने भी एक बात कही है कि इस्लाम اس لیے آیا ہے کہ انسان کی ذاتی اور انفرادی خودی کو کائناتی خودی میں ضم کرا دیا. ایک یونیورسل ایگو ہے اور ایک پرسنل ایگو ہے. اسلام اس لیے آیا ہے کہ پرسنل ایگو یونیورسل ایگو میں کنورٹ ہو جائے. اس اعتبار سے تو پھر انسان کے لیے زمین بھی کچھ نہیں رہتی بلکہ پوری کائنات. تو اس بات کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ انسان جن بنیادوں پر ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ جغرافیہ ہے، رنگ ہے، نسل ہے، زبان ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے. لیکن اسلام کی نظر میں اس قربت کا نام عصبیت ہے، ولایت نہیں. اس بات کو واضح کر لیجیے. یعنی یہ فزیکل پراکسیمیٹی، فزیکل یا ظاہری قربت کے وسائل اور اسباب ہیں، اور یہ چیزیں جس چیز کو جنریٹ کرتی ہیں وہ گروہ بندی ہے یا عصبیت ہے. قرآن کریم نے اس پر آگے چل کے بات آئی، میں صرف اشارتاً یہ بات کہتا ہوں گزر ہوں کہ قرآن کریم نے انسانوں کے درمیان ولایت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس میں صرف دو چیزوں کو معیار بنایا، یا تو مؤمن یا کافر. ایک آیت یہ کہتی ہے کہ بعضہم والمؤمنون بعضہم اولیاء بعض، کہ مؤمنین بعض بعض کے اولیاء ہیں، یا اسی طریقے سے بالکل کہ جو لوگ کافر ہو گئے ان میں سے بعض بعض کے اولیاء. یعنی کہ قرآن کریم میں انسانوں کے درمیان جس رشتے ولایت کا ذکر کیا تو ولایت کے رشتے کے قائم ہونے کی بنیاد ایمان اور کفر کو بنایا، باقی اور کسی چیز کو قبول نہیں کیا اس حوالے سے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ظاہری نزدیکیاں ہیں، ظاہری قربتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. اچھا، ایک بات یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قربتیں جو ہیں حقیقتا یہ حیوانی لیول کی قربتیں. یعنی جب تک انسان اپنی حیوانی سطح فکر پر قائم رہتا ہے اس وقت تک ان چیزوں کے ذریعے سے دوسرے انسانوں سے رشتہ محبت کو محسوس کرتا ہے، اور جب انسان اپنی حیوانیت سے بلند ہو گیا، حیوانیت سے بڑی بات کیا ہے کہ انسان اس وقت تک حیوانی رہتا ہے جب تک مادیت اس کی نظروں میں لائق احترام رہے. یعنی انسان اس وقت تک حیوانیت کی سطح سے اوپر نہیں اٹھتا جب تک کہ الہیات مادیات پر اس کے وجود کے اندر غالب نہیں آ جاتا. یعنی اس چیز کو امیر المومنین علیہ السلام نے بالکل واضح اعتبار سے فرمایا کہ خالق کی عظمت کا تصور مخلوق کے تصور کو تمہارے ذہنوں میں اہانت آمیز یعنی پست کر دیتا. یہ ہے وہ تھریش ہولڈ، یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پر انسان حیوانیت کی سطح سے بلند ہو کر انسانیت کے معیار پہ آ جاتا.
مگر اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ حیوانی سطح سے جب ایک اور اوپر سطح سماجی سطح نہیں آئی، کہ چلیے وہ الہی فکر تو ابھی وہاں نہیں آئی، لیکن سماج میں چونکہ انسان رہ رہا ہے تو وہ حیوانی سطح سے بلند. چونکہ
یہ جو سماجیات ہیں یہ جو سماجیات ہیں یہ حیوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے، مثال کے طور پر چونٹی ہے. یعنی کہ وہ انسانوں کے بہت سارے معاشروں سے زیادہ سماجی ہیں اور ویل آرگنائزڈ. صحیح، اور ان کی تعریف خود قرآن میں بھی ہے، ان کی تعریف علیہ السلام میں بھی کی. لیکن انسان کا جو معیار ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا اس حدیث کے اس میں بھی، کہ مادیات پر الہیات والے والے. یعنی یہ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کہ اولاد کی اور زوجہ کی محبت ہے لیکن خدا کی خاطر صحرا میں چھوڑ کے چلے ہیں، یہ وہ چیز ہے. یا اولاد کی محبت ہے لیکن حکم خدا کی وجہ سے قربانی کے لیے بٹا دیا، کہ امام حسین علیہ السلام کے قلب میں اولاد کی محبت ہے لیکن خدا کی وجہ سے جو الہی اہداف ہیں وہ آگے آ گیا اور اولاد کی محبت پیچھے چلی گئی. یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہم حقیقی معنوں میں انسانیت کہتے ہیں، کہ حیوانیت اس وقت تک، یعنی کہ جب تک انسان کسی بھی چیز کو، کسی بھی مادی شے کو خود اس کی وجہ سے چاہتا رہے، اور جب انسان اس جگہ پر پہنچ جائے کہ شے مادی ہے لیکن اسے خدا کی وجہ سے چاہے تو وہ انسان ہو جاتا ہے. یہ فرق جو حیوانیت اور انسانیت کا فرق ہے وہ یہ فرق.
کیا ایسا ممکن نہیں کہ امام حسین نے اپنے بچوں کے مانوی کیریئر کو دیکھا ان سے محبت کی وجہ سے؟
دیکھیں، وہ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو، لیکن بات ساری کی ساری یہ ہوتی ہے کہ اصول یہ ہے کہ جب انسان خدا کے لیے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے کام کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو تین لفظوں سے بیان کیا گیا، ایک توکل، ایک تفویض، ایک توفیق. لیکن پھر انسان اس جگہ پر آتا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کے ظاہری مفادات ہوں، مانوی مفادات ہوں، باطنی مفادات ہوں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جب اپنے مفادات سے خود خدا کی خاطر لا تعلق ہو گیا تو اب یہ خدا کا کام ہے کہ اس کے مفادات کی نگرانی کرے. یعنی ہمیں بات یہ زیادہ اولا محسوس ہوتی ہے کہ خاصان خدا نے اس طریقے سے بہیو نہیں کیا کہ وہ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہوں، یہ ہم جیسوں کا کام ہے کہ ہم خدا کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا اور اس بات کے اوپر چھوڑ دیا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات کہ جو میری حاجت روائی کر سکتا ہے وہ میری حاجت سے مجھ سے زیادہ باخبر ہے. ان کی اپروچ یہ محسوس ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو اور اس کو جو چاہے کرے. اور ظاہر ہے کہ اگر واقعی خدا ہے اور خدا ویسا ہی ہے جیسا کہ ہماری معرفت ہمیں بتاتی ہے تو اب اس وہ ہستی کیا کرے گی ہمارے ساتھ؟ کہ اگر ہم اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں تو کیا ہم خدا سے یہ تعلق رکھیں گے کہ وہ ضائع کرے گا اس کو یا ضائع ہونے دے گا؟ وہ یطعمون الطعام علی حبہ سورہ دہر پڑھی، بالکل اسی کنسپٹ کو شو کرتی ہے کہ جب اس کی محبت کی بنیاد پر آپ کے پاس جو کچھ ہے بھلے سے کھانے کیوں نہ ہو. مطلب آج کے دور میں آپ دیکھیں تو اس کھانے کی کیا قیمت ہے؟ کھانے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. اصل قیمت کس چیز کی ہے؟ وہ اعلیٰ حبہ ہی کی قیمت ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ کی قیمت ہے. اور اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ یعنی ان کی جنتوں کی جو کیفیت بیان کی گئی وہ تو کی گئی، اس کا اختتام ہوتا ہے اس جگہ پر وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کہ ایسے افراد کے لیے جب ان کے اوپر نازل ہونے والے ان کو عطا ہونے والے انعامات کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وَرَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. خالق اکبر ان کی جنت کو ملک کبیر کہتا ہے. اور اینڈ ہوتا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے رب نے پلائی انہیں. بہت عجیب جملہ ہے، ان کے رب نے ان کو پلائی شراب طہور. تو جب انسان اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو خدا ہی کرتا ہے پھر انسان کے ساتھ. تو یہ بات ہماری نظروں میں واضح ہو گئی کہ ولایت حقیقتاً یعنی کہ جس چیز کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے زیادہ تر قریب ہوتے ہیں یا احساس قربت کرتے ہیں، وہ چیز قرآن کی نظر میں، دین کی نظر میں ولایت نہیں ہے بلکہ گروہ بندی یا عصبیت ہے. اور قرآن نے ولایت کو عصبیت سے الگ کر کے ایک بات یہ بتائی ہے کہ جو رشتہ ولایت ہے وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہر عالم میں باقی رہے گا، اور جو رشتہ عصبیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ہی فرجائل ہوتا ہے اور اس دنیا سے نکلنے کے بعد تو لازمہ ختم ہو جائے گا. کہ انسانوں کی قربت کی وجہ سے میں نے اکثر اس لیے جو مختلف راہیں اگر عصبیت کے ذریعے سے جڑے ہیں، عصبیت کی راہ سے جڑے ہیں تو دنیا میں بھی یہ بڑا نازک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ تھوڑے دن بعد لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں کہ جو صرف مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے سے. ہم کو دیکھ ہی رہے ہیں اس ملک میں کہ اب سے 50-60 سال پہلے سب لوگوں نے مل جل کر کہا تھا کہ ہم ایک ملک بناتے ہیں اپنے لیے، اور 60 سال بعد سب ایک دوسرے سے جدا جدا لڑا جھگڑا. کیوں؟ اس لیے کہ نام پر اسلام کے حاصل کیا گیا تھا بغیر معرفت اسلام کے. اگر اس وقت کوئی ایسا رہبر ہوتا کہ جو دین اور اسلام کی معرفت رکھتا ہوتا اور وہ قوم کو چلاتا تو آج یہاں نہیں ہوتا. صرف اسلام کا نام تھا، اسلام کے نام کی ظاہر جو حیثیت ہوتی ہے وہ ہے ظاہر ہمارے سامنے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رشتہ ولایت اگر موجود ہے تو یہ صرف اس دنیا میں نہیں ہمیشہ باقی رہے گا. یعنی میرے اور آپ کے درمیان اگر ولایت والا رشتہ قائم ہو گیا تو یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. ہم اگلی دنیا میں بھی کسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے.
اچھا، یہاں پہ ہم جب آپس کی ولایت کی بات کر رہے ہیں، یہ ولایت بمانے دوستی ہے؟
وہ میں ابھی واضح کرتا ہوں کیونکہ اس کی خاصی لمبی یہ چیز ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اچھا، اب اس سے قبل کہ ہم قرآن پہ پہنچیں تو میرا خیال ہے کہ آج شاید ہم پہنچ نہیں پائیں گے وہاں تک. کچھ اور باتیں ہمیں ابتدا قبل سمجھنا ضروری ہے. ولایت کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کا تھوڑا اشارہ میں بھی کر چکا ہوں، کہ جو ولی اور مولا علیہ یعنی جو دو جن افراد جو دو موجودہ جن کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہو رہا ہے ان کے درمیان ایک نسبت اور ایک تعلق موجود ہو. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں ایک پتھر کے نزدیک ہو جاؤں تو جتنا بھی نزدیک ہو جاؤں میرے اور اس کے درمیان رشتہ ولایت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انسان اور پتھر میں تعلق نہیں ہے, نسبت نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات کہ رشتہ ولایت کے لیے نسبت ریلیشن یا تعلق کا قائم ہونا ضروری ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں بظاہر قیام ہو سکتا ہے اس لیے کہ دونوں زندہ موجودات ہیں. یعنی کہ جو ایک چیز دونوں میں کامن ہے وہ کیا ہے, زندگی کامن ہے. اٹ مے بی اگرچہ وہ چیز بھی ولایت میں نہیں آتی لیکن قریب ہونے کے لیے دوسرے سے جڑنے کے لیے نسبت اور تعلق کا ہونا کچھ کامن چیزوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. دوسری بات یہ بہت اہم, پہلا تو خیر سمپل سی ایک چیز تھی, یہ تھوڑی گہری بات کہ جب دو انسانوں کے درمیان ولایت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اسے علمی اصطلاح میں جملہ کہا جاتا ہے کہ کبھی متوافقت الاطراف ہوتا ہے کبھی متخالفت الاطراف ہوتا ہے. یعنی کبھی دونوں طرفین برابر کے لیول پر ہوتے ہیں اور کبھی ایک اوپر اور ایک نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں رشتہ اخوت, تو رشتہ اخوت کیا ہے کہ جس میں دونوں اطراف ایک دوسرے کے برابر ہے. یعنی کہ جیسے میرا میرے بھائی کے ساتھ رشتہ یا دوست کے ساتھ رشتہ, تو یہ دونوں رشتے کیا ہیں, یہ برابری کی بنیاد پر ہے, اس میں دونوں کا لیول برابر اوپر نیچے نہیں. یعنی کہ یہ اگر رشتہ ولایت قائم ہو تو یہ برابری کی بنیاد پر ہے, یہ تفاوق کی بنیاد پر, اس میں کسی کو ایک دوسرے سے برتری حاصل نہیں. متخالفت الاطراف ولایت کیا ہوتی ہے, جیسے باپ اور بیٹے کی ولایت, جیسے استاد اور شاگرد کی ولایت. اب یہاں پر ولایت کے لفظ میں نہیں مانا استعمال کر رہا ہوں کہ دونوں کے درمیان ایک رشتہ قربی کا پیدا ہو جانا, دونوں کے درمیان ایک قربت کے رشتے کا پیدا ہونا. یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان جو قربت والا رشتہ ہے کہ جس کے اندر حجابات نہیں ہیں, رکاوٹیں نہیں ہیں, مسائل نہیں ہیں, یہ رشتہ بھی رشتہ ولایت ہے. لیکن اس رشتہ ولایت میں کیا ہے, دونوں کا لیول ایک نہیں, اور جب دونوں کا لیول ایک نہیں ہوتا تو جس کا لیول اوپر ہوتا ہے اس ولایت میں اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں, اس کے پاس اتھارٹیز زیادہ ہوتی ہیں, اس کے پاس چوائسز زیادہ ہوتی ہیں, جس کو اس ولایت کے رشتے میں تفاوق حاصل ہے, فوقیت حاصل ہے, فضیلت حاصل ہے. تو ایک اس عنوان سے ولایت ہوتی ہے. یعنی کہ پہلی چیز ولایت کے اندر کہ اگر نسبت یا تعلق نہیں ہے تو رشتہ ولایت قائم نہیں ہو سکتا, نسبت یا تعلق ہے اس کے باوجود رشتہ ولایت کے قائم ہونے کی دو صورتیں, یا دونوں ایکول لیول پر ہیں یا ان میں سے ایک اوپر ہے ایک نیچے. صحیح, اور ان دونوں صورتوں میں باہمی ربط اور ارتباط اور ولایت قائم ہو سکتی ہے, امکان ہے. لیکن اگر ڈفرینٹ لیولز کے لوگوں کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہوگا تو جس کا معیار اوپر ہوگا اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے, اور وہ نیچے والے کو اگر چاہے تو اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کر سکتا ہے, یہ اختیار اس کے پاس موجود ہے. تیسرا امکان ولایت کا جو سب سے عجیب و غریب ہے, اور وہ ولایت کا امکان ہے بین خالق و مخلوق, یعنی کریئٹر اور کریئٹڈ, ان کے درمیان ایک ایسے رشتے کا قائم ہو جانا کہ جس میں حجابات اور رکاوٹیں نہ ہوں, دونوں کا ایک دوسرے سے قریب ہونا. لیکن اس رشتے کی جو خصوصیات ہیں وہ باقی اور کسی میں بھی نہیں پائی جاتی. سب سے پہلی بات کہ اس ولایت کا آغاز ہمیشہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے اور مخلوق کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی, یعنی یہ پیورلی ٹوٹل اس کی چوائس ہے. کہ جب آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز بنائی, اب جو چیز آپ نے بنائی, یعنی مثال کے طور پر ہم ایک مشین ہے, ایک روبوٹ کے لیے, کوئی انٹیلیجنس یا کمپیوٹر کے لیے اگر اس کے قائل ہو جائے, اسے اس چیز کی قطعاً کوئی خبر نہیں کہ میرا میرے خالق کے ساتھ رشتہ ہے کیا ہے نہیں ہے. یہ رشتہ داری کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے, انیشیٹ ہو رہی ہے, میری طرف سے ہو رہی ہے, خالق کی طرف سے ہو رہی ہے. تو یہ سب سے پہلی بات کہ اس رشتہ ولایت کا آغاز ہمیشہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے اور مخلوق کو اس کی خبر نہیں ہوتی, اس کا شعور نہیں ہوتا, بلکہ یہ شعور خالق ہی کی جانب سے عطا ہوتا ہے. कि तुम्हारा मुझसे एक रिश्ता है वो है ताल्लुक है। दूसरी बात कि इस रिश्ते विलायत का कायम रहना किसी भी एतबार से महबूब के हाथ में नहीं होता, यानी कि यह रिश्ता है कुर्बी जो अपने खालिक के साथ पैदा हो रहा है, पहले तो इसका शऊर भी उधर से ही मिलेगा और दूसरा इसका कायम होना या इसको कायम रखना ये मखलूक के बस में नहीं, कहीं से भी मखलूक के अख्तियार से बाहर। और तीसरी चीज कि इसका मुनक़ता हो जाना या मखलूक को अपनी कुर्बत से रोक देना ये 100% उसके अख्तियार है, यानी वो जितना चाहेगा मखलूक उससे उतना करीब हो सकेगी। ये एक रिश्ता है कि इस चीज पर, इस विलायत पर कुरान ने सबसे ज्यादा जोर दिया, विलायत बैन खालिक व मखलूक। तो ये बात वाज़ह हुई कि विलायत या कुर्बत जब होती है तो उसके कितने इम्कान हैं, कितने उसके तरीके मुमकिन हो सकते हैं। कि ये इसमें पहली चीज नस्बत और ताल्लुक, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए दोहराता हूं कि बातें कई हैं ज़हनों में महफूज हैं, कि इंसान ताल्लुक और नसबियत का होना, रिलेटिविटी का होना, रिश्ते का होना जरूरी है विलायत के कायम के लिए। अगर ये कुर्बत सिर्फ फिजिकल है, जाहिरी है, तो उस कुर्बत को इस्लाम और दीन विलायत नहीं मानता, बल्कि इस रिश्ते को असबियत कहता है, ग्रोह बंदी को उन्वान से याद करता है और इसके बारे में हमें खबरदार करता है कि अगर ये ताल्लुक सिर्फ यहीं तक रह जाए तो ये इस दुनिया के बाद बाकी रहने वाला नहीं है। यानी ठीक है कि हम मिसाल के तौर पर एक जबान बोलने की वजह से, एक कल्चर से मुताल्लिक होने की वजह से एक दूसरे से नजदीक हुए, लेकिन हमने अपने ताल्लुकात को यहां पर रोका नहीं, बल्कि हमने अपने ताल्लुकात को इससे फायदा उठाते हुए किस बुनियाद पर इस्तेमाल कर लिया, खुदा की बुनियाद पर इस्तेमाल कर लिया। तो अगरचे ये हमारी रंग और नस्ल और जबान और कल्चर हमें एक दूसरे से पहले इब्तदान करीब करने का सबब बना, लेकिन अगर बात यहीं तक रहती तो हम एक मरहले पर पहुंचकर सब एक दूसरे से जुड़ा हो जाते, लेकिन हमने उस पहली इब्तदाई कुर्बत का फायदा उठाते हुए अपने इस ताल्लुक को विलायत में कन्वर्ट कर दिया, विलायत बरबिनाए ताल्लुक बखुदा। अब इंशाल्लाह अगर ये ताल्लुक इस तरीके से कायम हो जाएगा तो इस दुनिया में भी मुफीद होगा और आखिरत में भी बाकी रहेगा, टूटेगा नहीं। सही, ये एक बात। और फिर उसके बाद कि विलायत के इम्कानात यानी मौजूदात के करीब होने के इम्कानात किस कदर हैं, एक रिश्ता या खुवत है कि जिसमें दो बराबर के लोग एक दूसरे से नजदीक होते हैं, एक वो विलायत है कि जिसमें एक माफोक हस्ती एक नीचे वाली हस्ती से रिश्ता विलायत को कायम करती है, इसमें भी जो ऊपर है उसके पास इख्तियारात ज्यादा होते हैं बनिस्बत उसके जो नीचे। और सबसे अजीब तरीन रिश्ता जो विलायत का कायम होता है वो खालिक और मखलूक के दरमियान कायम होता है। और इस रिश्ते के जिसे हम कहें सैलियंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये रिश्ता अगर आप कहें इन मानों में कि मुकम्मल तौर पर यक तरफा है तो गलत नहीं, क्योंकि इसकी इब्तदा खालिक की तरफ से होती है, इस ताल्लुक का शऊर मखलूक को खालिक की जानिब से अता होता है और इसके कायम रहने और इसके मुनक़ता होने के जितने भी मवारिद हैं उन सब पर खालिक का मुकम्मल कब्जा कंट्रोल होता है और मखलूक सिर्फ उसी हद तक खालिक से नजदीक हो सकती है जिस हद तक वो उसको इजाजत दे। तो अब अगर हम इस रिश्ते को कंक्लूड करें खुदा की नस्बत से तो हमें एक बात पर कायम होना पड़ेगा कि अगर इंसान खुदा के साथ रिश्ते विलायत के कायम करने में कामयाब हो जाता है तो ये हकीकतन खुदा के लुत्फ व करम के अलावा कोई चीज नहीं। ये बात है नहीं कि जब कुछ हमारे पास है नहीं तो अगर इंसानों के पास ये मौके मैसर आ गए, अगर इंसान इस चीज में कामयाब हो गए कि वो खुदा से करीब हो जाए, खुदा से रिश्ते पर भी हासिल कर लें, तो ये क्यों कर मुमकिन हो सका, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लुत्फ करम की वजह से मुमकिन हो सकता और कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान इस बात को हासिल कर सके। ठीक है, अब हम उस चीज की तरफ आ जाते हैं।
एक सवाल है इसमें इंसान का रोल क्या है, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा अल्लाह की तरफ से
दूसरे जिनको कुर्बत नहीं हासिल होगा क्या, तो अल्लाह की तरफ से नहीं। आम लोगों की बात नहीं सब कुछ कर रहा है मखलूक,
इंसान का रोल है नियत और इरादा, یہ چیز میں نے وضاحت کے ساتھ بیان
کی تھی، پہل انسان کی طرف سے
میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی نا، اور پھر اس آیت کو دہرا دوں، سورہ آراف کی آیت 174 وہ جو بالا بن باؤ کا ایک انسان کے جیسے ہم نے اپنی آیتیں دی، اس نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کرنے کے بعد اسے جس مقام کا رفعت عطا کی وہ اس میں سے نکل گیا، اس مقام کو چھوڑ کر، فاتبعہ الشیطان، اور وہ اتنا تر نوالا بن گیا کہ اب شیطان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، فاتبعہ الشیطان، اس کی اتباع میں شیطان اس کے پیچھے چل پڑا، یعنی وہ شیطان کے لیے اتنا فیوریبل، اتنا پسندیدہ ٹارگیٹ بن گیا کہ جیسے اللہ نے اپنی آیتیں عطا کی اور وہ خدا کی آیتوں کو چھوڑ کے دوسرے رستے پر چل پڑا. اگر ہم چاہتے ولو شئنا، اس لفظ پہ غور کیجیے گا، ولو شئنا، اگر ہماری مشیت ہوتی، اگر ہم چاہتے، لرفعناہ بہا، تو اسے رفعت عطا کرتے بہا ان آیتوں کے ذریعے سے. تو اب وہی آپ والی بات، اللہ تو بھی کیوں نہیں چاہ خدا، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تو اس کو آیتیں دے بھی دی، آیتیں عطا بھی کر دی، اور پھر کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے ولو، یعنی کاش، اگر اف شئنا، ہم چاہتے، لرفعناہ بہا، کہ ان آیتوں کے ذریعے سے اس کو رفعت عطا کرتے، لیکن اس کے آگے بٹ لگ گیا اف کے آگے، ولکنہ، اور لیکن، ہو یعنی وہ، اخلد الی الارض، اس نے اپنا رخ آسمان کے بجائے زمین کی طرف کر لیا، اخلد الی الارض، خلود یا ہمیشگی کہاں چاہیے، سما میں نہیں چاہیے، عرض میں چاہیے، واتبع ہوا، اور دوسرا کام اس نے کیا کیا، اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کی. تو بس یہ، یعنی اس کا ارادہ خدا کے ارادے سے زیادہ اہم. خدا نے چاہا، یہ سوال ہے، ولو شئنا، ہم چاہتے اس کو رفعت دیتے تھے تو کیوں نہیں چاہا، تو خدا نے کہا کہ میری چاہت سے پہلے تمہاری چاہت ہے، یعنی حقیقتاً میری چاہت جو تمہارے بارے میں ظاہر ہوگی وہ خود اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو تم اپنے بارے میں چاہتے ہو. یہ ہے اصول. تو اگر یہ چیز، یعنی کہ خدا کی چاہت، کہ یہ رشتہ ہے ولایت، اب انسان میں انکار کر دوں، خدا کی طرف سے تو ہے، یعنی خدا کی طرف سے رشتہ ہے ولایت، یہ چاہت کہ میرا بندہ مجھ سے نزدیک ہو، یہ آتی نہیں ہے، یہ ہے، یہ چیز ہے، ہمیشہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اس میں کمی یا زیادتی کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، میری چاہت کی وجہ سے، کہ میں خدا کی اس چاہت کو چاہوں تو رد کر دوں، جس کا بھی اختیار خدا نے مجھے دیا، کہ زبردستی یہ چیز تمہارے لیے موجود و میسر ہے، لیکن کب ملے گی، جب تم خود چاہو گے. بہت حیران کن ہے یہ بات، یعنی یہ سوال، اس کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہے، اور آئمہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے جہنم میں جانے کے سارے دروازے بند کر دیے اور جنت میں جانے کی ساری راہوں کو کھول دیا، اس کے باوجود انتہائی حیران ہونے کے انسان اس کو چھوڑ کے رکھ رہے ہیں. یعنی آپ اگر غور کریں تو خدا نے جنت میں جانے کی ہر چیز جو رکھی ہے نا خود انسان کے لیے، وہ سب کی سب اسے اس طرف پوچھ سکتی توفیق میری طرف سے ہے، یعنی توفیق کا تعین تو میری طرف سے ہوگا، میرے ارادے کی وجہ سے ہوگا، یعنی کہ جب میں چاہوں گا کہ میں خدا کی طرف جاؤں تب توفیق آنا شروع ہو جائیں گے، تب میرے لیے رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، تب آگے سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے زہیر تین نے فیصلہ کیا کہ امام حسین کے ساتھ جانا ہے تو آگے کی ساری راہیں کھلتی چلی گئی. اور مثال کے طور پر بیچ میں کئی افراد ایسے تھے، وہ بیل اللہ جعفری، انہوں نے فیصلہ کیا کہ